أتعبدكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. کہہ دیجئے کہ اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا آئے تم پر قیامت اچانک کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر ہو تم سچے نہیں پکارو گے. اس کا جواب خود ہی آگے دیا جا رہا ہے, بل ایاہ تدعون, بلکہ اسی کو تم پکارو گے. پھر کیا ہوگا؟ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ, پس وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے تھے اگر وہ چاہے گا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اور تم بھلا دو گے ان کو جن کو تم شریک بناتے تھے. یہاں سے سبق کا اغلا انداز اختیار کیا, قل, اے نبی آپ کہہ دیں. اور قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہلوائی گئی کہ آپ کہیے. یہ اصل میں زیادہ توجہ دلانے والی بات ہے. جیسے کبھی کوئی کام ایک خود بندہ کر لیتا ہے لیکن کوئی کام کسی دوسرے کے ذریعے کہلواتا ہے تو اس میں اس دوسرے شخص کی عزت بھی مطلوب ہوتی ہے, اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے کہنے سے پھر وہ بات بندے کو زیادہ اہم لگنے لگتی ہے. کیا ہے ارائیتکم, کیا دیکھا تم نے؟ ارائیتکم کا جو لفظ ہے نا, اس کو عربی زبان میں کئی مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی میں سے ایک معنی ہوتا ہے اخبرونی, مجھ کو خبر دو, مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے کہ تم مجھے بتاؤ. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ شعور کو بیدار ہے. تکم, بتاؤ مجھ کو تم. ان اتاکم عذاب اللہ, آئے اگر تم پر عذاب. شعور کو بیدار کرنے والا انداز ہے کہ سوچو, غور کرو. ابھی تو بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے ہو, بڑے سکون میں بیٹھے ہوئے ہو, لیکن اگر اچانک تم پہ کوئی عذاب آ جائے, کوئی طوفان آ جائے, کوئی بادل آ جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی سیلاب آ جائے, یا پھر قیامت ہی کیوں نہ آ جائے. او اتتکم الساء, اتت کی جو دوسری تا ہے یہ مؤنث کی ہے ساتھ قیامت کے لفظ کی وجہ سے, تو کہا کہ یا تو قیامت ہی آ جائے تو اس وقت, یعنی اس بڑی مشکل کو ٹالنے کے لیے کس کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدون, کسی غیر کو پکارو گے؟ کسی قبر والے کو بلاؤ گے؟ کسی درگاہ والے کو بلاؤ گے؟ کسی مزار والے کو بلاؤ گے؟ کسی مندر والے کو بلاؤ گے؟ کسی بت کو بلاؤ گے؟ کسی صلیب والے کو بلاؤ گے؟ کس کو بلاؤ گے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس معاملے میں سچے ہو؟ اپنے اس دعوے میں سچے ہو. اور اس کا جواب نہیں لیا گیا, کیونکہ اس کا جواب دیں گے بھی کیا؟ بڑے سے بڑے مشرک کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہے جو انسان ہمیشہ ہی کرتا ہے, وہی بتا دی کہ بلیاہ تدعون, بلکہ تم تو اسی کو پکارو گے, صرف اسی کو پکارو گے. اور کس کو؟ اللہ کو. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس پہ پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ توحید انسان کی فطرت میں ہے. انسان کو یہ لاشعوری طور پہ پتہ ہے کہ اللہ ہی میرا کام کرتا ہے. جیسے ایک بچے کو لاشعوری طور پر یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ میری ماں نے ہی آخر میرے کام آنا ہے, تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ہی کروں گا. اسی لیے دیکھیں کہ عام حالات میں ہم کچھ بھی بولیں لیکن کوئی غم لگتا ہے نا دل کو تو ایک دم نکلتا ہے ہائے اللہ, ہائے اللہ. یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے. پھر وہ دور بھی کر دیتا ہے اس کو, کیونکہ اللہ کے ماں سوا کو اگر کوئی جا کے بلائے گا بھی, پکارے گا بھی, تو کیا ہوگا؟ وہ جواب تو نہیں دیں گے. کچھ لوگوں نے کراچی کے اندر ایک ایسی درگاہ بنائی دی ہے کہ جس پانی ان کی درگاہ یا ان کی قبر کی وجہ سے رکا ہوا ہے, اور جو لوگ جا کے وہاں پکنک مناتے ہیں وہ جا کے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر سمندر کا پانی شہر میں آنے لگے تو سب سے پہلے ڈوبے گی تو وہی درگاہ ڈوبے گی جس کے اوپر اتنے چڑھاوے چڑھائے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, پھر بھول جاؤ گے جن کو تم شریک بناتے تھے. پھر آگے فرمایا آیت 42, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور ہم نے رسول بھیجے بہت سی امتوں پر آپ سے بھی پہلے. یعنی آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں, آپ سے رہا, اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کروا دیے. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا, کن کو؟ ان قوموں کو, امتوں کو, بأس سے بھی اور ضرا سے بھی, یعنی جسمانی بیماریاں لگا کر بھی, تکلیفوں میں ڈال کر, اور غربت کے معاملے میں, ان کے مال ختم ہو گئے, قحط آ گئے, کھانا پینا ختم ہو گیا, سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, یہ سب کچھ چلا گیا. کیوں گیا, کیوں آیا یہ معاملہ سارا ان کے ساتھ؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ گڑ گڑائیں, عاجزی کریں. یہاں سے لے کے اگلی تین آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کی تربیت اور ان کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر کھڑا کرنے کے مختلف طریقے بیان کیے, اور کسی بھی طرح حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. یہاں تک جو بات ہوئی کہ جب بھی کوئی نبی آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذریعے سے قوموں کو جھنجھوڑتے ہیں. ہوتا پتا کیا ہے کہ کبھی کہیں اپنے کو بیج ڈالنا ہو تو سخت زمین میں نہیں ڈالتے. جس طرح بیج ڈالنے سے پہلے ہل چلایا جاتا ہے نا, زمین کو نرم کیا جاتا ہے, اسی طرح جب قومیں سخت دل ہو جاتی ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ ان کو نرم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے. پہلے تو وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, اللہ کا کلام اترتا ہے, وحی کی بارش ہوتی ہے, پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانتے, کچھ مان جاتے ہیں. جب اکثر نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر مشکلات اور مصائب کا حل چلاتا ہے تاکہ ان کے دلوں کی زمین کو نرم کرے. اور اس سب کے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون, عاجزی کریں. اپنے لفظوں میں آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مصیبتیں اور مشکلات ہوتی ہیں یہ انسانوں کو توڑنے کے لیے آتی ہیں. عاجزی پہلے بہت کٹھور بناتا ہے, سخت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. کوئی بھی بیج ڈالنا ہوگا تو پہلے زمین کو نرم کرنا ہی پڑے گا. اسی طرح اللہ کی محبت کا بیج ڈالنے کے لیے دلوں کو نرم کرنا ہی پڑتا ہے. اور جب کوئی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے نا, سب حالات ہیں جیسے سب صحیح جا رہا ہے, روٹین لائف ہوتی ہے, تو عموماً ایسے وقت میں انسانوں کو اپنے گناہ یاد نہیں رہتے. اپنے آپ کو ہی دیکھیں, قوموں میں میں اور آپ ہی تو آتے ہیں. عام حالات میں سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, کام بھی کر رہے, گناہ بھی کر رہے, نیکیاں بھی کر رہے, اچھا برا چل رہا ہے. لیکن جب کوئی مشکل پڑتی ہے نا, تو لاشعوری طور پر انسان سوچتا ہے ضرور مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے. یہ جملہ بولتے ہیں نا, ضرور میں نے کچھ کیا. ایون چلتے چلتے آپ کے راستے میں ایک پتھر آئے اور ٹھوکر نہیں توڑ کے آئی, میں کسی گناہ کے کام کی طرف تو نہیں جا رہی. اسی طرح وہ قومیں جن کے دلوں میں ابھی کچھ زندگی موجود ہوتی ہے, جو روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں, وہ رسول کی دعوت پر لبئی کہہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ کو مشکلات سے توڑتے ہیں. لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں, فلولا اس جا اہم باسنا, پھر کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب, تدرعو کہ وہ عاجزی کرتے, پھر کیوں نہ یہ گڑ گڑائے, پھر کیوں نہ یہ جھکے اللہ کے سامنے, پھر کیوں نہ انہوں نے اپنے آپ کو توڑا, اس مصیبت کے موقع پہ اپنے رب کو کیوں نہ پکارا. وجہ کیا ہے؟ ولاقن قست قلوبهم, اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل. قسوت القلوب, پیچھے ہم پڑ چکے, خاص طور پہ دل کی سختی کے لیے یہ لفظ آتا ہے قسوہ کا. قاف سین و روٹ ہے, اور تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے, یہ روٹ کی نہیں ہے. دل سخت ہو جاتے ہیں, اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو اس کا ایک اثر کیا ہوتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے شیطان ان کو ان کے عمل جو وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں, فَلَوْلَا, شکوے کے انداز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہوا لوگوں کو, قوموں کو کیا ہوا؟ انسان کی انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب مشکل آئے تو اپنے گریبان میں جھانکے, لیکن تباہ ہونے والی قومیں کسی مشکل اور مصیبت میں پڑنے کے باوجود اکثر اپنے گریبان میں نہیں جھانکتی. دوسروں کو بلیم کرتی رہتی ہیں کہ یہ وجہ ہوئی، بارشیں زیادہ ہو گئیں، فلاں ملک نے پانی چھوڑ دیا، یہ حکمرانوں کا وبال ہے، لیکن نہیں سمجھتے تو اپنے غموں کو نہیں سمجھتے اور بے حس ہو جاتے ہیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو انسان کو اپنے گناہ سمجھ نہیں آتے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، ہاتھ پہ ایک زخم ہو، چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، آپ ٹینکچر لگاتے ہیں، کوئی بھی چیز چبھتی ہوئی زخم پہ لگائیں گے، کیا ہوگا؟ ایک دم درد محسوس ہوگا نا، چبھے گی وہ چیز، پھر اس کے بعد وہ زخم کے اوپر رکھیں گے تو کچھ دن کے بعد زخم مندمل ہو جائے گا. سکن کو درد کا جو احساس ہوا نا، اس سے پتہ چلا کہ آپ کی سکن ابھی زندہ ہے. اس کے برعکس اگر کسی کی سکن ہی ڈیڈ ہو جائے، پیرالائز ہو گیا کوئی شخص، آپ اس کو انجیکشن لگائیں، سوئیاں نکالیں، جسم میں ڈالیں، اس جسم میں دیں. اسی طرح وہ قومیں جو بے حس ہو جاتی ہیں نا، ان کو پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چوٹیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائے ہوئے ٹینکچر تکلیف نہیں دیتے، نہ تکلیف محسوس کرتی ہیں بلکہ خوش ہوتی ہیں، اور نہ اصلاح ہوتی ہے. وقت آتا ہے ٹل جاتا ہے، ساری دنیا سے مدد جمع کر لی جاتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ جمع ہو گیا وہ ہو گیا، اور جمع کرنے والے بھی کئی گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی لوگوں کو وہ چیزیں لا کے دکھاتے ہیں جو لوگوں کی من پسند ہے. کسی گلوکارہ کو لا کے بٹھا دیا، کسی اداکارہ کو لا کے بٹھایا، آؤ اپنی ادائیں دکھاؤ اور لوگوں سے پیسے جمع کرو اور کراؤ، اور رات گئی اور بات گئی. اللہ ایسی بے حس قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ امت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ دل جو ہے نا وہ روح کے گھر ہے، ہمارا جو دل ہے نا اس میں روح رہتی ہے، اور روح کے اندر نیکی کی صفت ہے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو روح کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح روح کے جسم سے نکلتے ہی جسم اکڑنے لگتا ہے نا، مردوں کو اگر کبھی آپ نے ٹچ کیا ہو، جس طرح جسم سے روح کے نکلتے ہی مردے کا جسم اکڑنے لگتا ہے، اسی طرح ہر وہ دل جس میں سے اللہ کا خوف نکل جائے تو وہ سخت ہو جاتا ہے. پھر ضمیر کی چبھن محسوس ہی نہیں ہوتی، پھر رک کر سوچتے بھی نہیں کہ یہ کیوں ہوا. وہ یہ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بچیں کیا، کیسے کھلائیں پلائیں، اس وقت بھی لوگوں کی فکر ہوتی ہے تو ان کے جسمانی تقاضوں کی ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کی ہوتی ہے. کوئی ہو جو روح کے تقاضوں کی بات کرے، کوئی اس وقت بات کرے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، کس گناہ کی سزا ہے، کیوں ہے. نہ لعلہم یتضرعون والی کیفیت دکھتی ہے کہ عاجزی آئے، گناہ معاف کرائیں. سورہ یونس میں آپ جا کے پڑھیں گے، قوم یونس پہ ایک عذاب کے اثرات ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بت توڑے، ساری فحاشی ختم کی، بے حیائی ختم کی، اور جنگلوں میں جا کے سجدوں میں گر کے رونے لگے. لیکن جب قست قلوبہم کے ساتھ زین لہم الشیطان والی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو عموماً ہو رہا ہے، کہ جس کے اندر انسان پھر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو بھی توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہر برائی کو فطرت اور نیچر کے نام پہ ڈال دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ قومیں برائیوں کے اندر اینٹی ہیں، اور اگر اس کی کوئی میڈیکل ریزن سمجھ میں آ بھی جائے تو کہتے ہیں تو انسان کے جینز میں، ہمارا قصور نہیں، یہ اللہ کا سارا قصور ہے، اس نے بنایا ہی ایسے ہے کہ بندے کا شراب پینے کو دل جاتا ہے. یعنی ہر برائی کی نسبت خالق کی طرف ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں آج کل کے جو گیز ہیں یعنی ہومو سیکشل مرد، تو کہتے ہیں کہ گے ہونا تو فطرت میں ہے، اس لیے اسے مت روکو. ایک عورت کا ہاتھ میں بینر لگی ہوئی ایک تصویر مجھے کسی نے ایک دفعہ ای میل میں بھیجی تھی، کہ جس نے میسج یہ دیا ہوا تھا کہ تم اپنے قانون میرے جسم سے باہر رہتے ہوئے بناؤ. مطلب یہ کہ میرا جسم ہے، میں پروسٹیچیوشن کروں، میں طوائف بنوں، میں کسی مرد سے تعلق رکھوں، میں کسی عورت سے رکھوں، تمہیں کیا لگے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں برباد کر دی گئیں ان کے اندر وہ بات میں کلچر کے نام پہ اور فن کے نام پہ معروف سمجھتے تھے. رومنز کو دیکھیے, تھنس کو دیکھیے, گریکس کو دیکھیے, ان کے اندر بھی ایسی ساری برائیوں کا ذکر تھا اور وہ ان لیڈ ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. اب اللہ تعالیٰ پہلے قوموں کو توڑتا ہے بادشاہ و درا سے. یہ ساری آیتیں کٹھی چلیں گی, پھر ان پہ کٹھی بات ہوگی, کیونکہ یہ رب کا قانون امحال ہے. اللہ قوموں کو کیسے پکڑتا ہے یہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں. شروع ہم نے کہاں سے کیا, نبی بھیجتا ہے, ان کے ساتھ کتابیں آتی ہیں, جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے مان جاتے ہیں, اور نہیں ہوتی اکڑ جاتے ہیں. پھر اللہ مصیبت ڈالتا ہے, بعض سوا در را, تکلیف دکھ مصیبت میں ڈالا. لیکن قصد قلوب کی والی بات ہو گئی, زین لہم الشیطان کی کیفیت ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے, فلما نسو ما ذکروا بہ, پھر جب وہ بھول جاتے ہیں اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی, اللہ کو بھول جاتے ہیں, خدا فراموش کلچر جن کے بن جاتے ہیں, جو اللہ کی بات کو نہیں سمجھ, کی پہلی قسط شروع ہوتی ہے. اور وہ کیا, فتحنا علیہ ابواب کل شیء, ہم ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, خوب مال دولت دیتے ہیں, خوب عزت دیتے ہیں, شہرت, فیم, دولت, عزت, یعنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. جتنے سرکش ہوتے گئے اتنی دنیا بڑھتی گئی, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں, اسی لیے لاڈ میں آ کے توبہ کی طرف توجہ ہی نہ گئی, اور وہی کرتے رہے جو کرتے تھے. خوب دولت ملی, خوب نعمتیں ملی, خوب پھلتے پھولتے رہے. کل تک غیر معروف تھے, اب معروف ہو گئے, اور پھر کیا ہوا, اکڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر تم بدکاریوں اور خرابیوں کے باوجود نعمتوں اور خوشحالی کی فراوانی دیکھو تو رشک نہ کرو, کہ تم نہیں جانتے, کہ یہ مسلم احمد کی روایت ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی شخص کو یا قوم کو نافرمانی کے باوجود دن بدن اللہ کی نعمتیں زیادہ ملتی جا رہی ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے, درجہ سے دال روجی, استدراج یعنی لمحہ لمحہ پکڑنا. اس کو آپ سمجھیں گے کب, جب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, شاید بات آسان ہو. کبھی آپ نے چوہے کو پکڑا ہو, پہلے دور میں لوگوں کے پاس وہ ایک چھوٹی سی کڑکی نما چیز ہوتی تھی, چوہے کو پکڑنے کے لیے وہاں آتی ہے, اس کو پسند بہت ہوتا ہے, یا گھی لگا کے روٹی کو, چوہا دور سے وہ خوشبو سن کے آتا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ خوشبو اس کی موت کا پیغام ہے. جو ہی اس کی طرف بڑھا, وہ لوہے کی ہلکی سی چرخی گھومی اور اس کی گردن اس امرود کے ٹکڑے کو کھانے سے پہلے ہی پکڑی گئی. یہ ہے استدراج, یہ ہے اس آیت کا مفہوم. اللہ دنیا پھینکتا اس کی طرف, یہ دیکھو, یہ دیکھو, عیش, موج, مستی, سر, جناب, فلاں فلاں, سٹارز, دس دس کر کرا کے بندہ کہتا ہے لو میرا رب خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے, اور غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں کہ خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے. لیکن حتی اذا فرحوا, جب وہ خوش ہو جاتے ہیں, بما اوتوا, اس کے ساتھ جو دیے گئے, اس امرود کے ٹکڑے پہ خوش ہو گئے, مال و دولت پہ شحسناہم بختتن, تو اچانک پکڑتے ہیں, وہ اوپر سے لوہے کا کلپ گھومتا ہے اور چیخیں نکل جاتی ہیں, فائزہ ہم مبلسون, پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہائے اب تو یہاں سے بچنے کی کوئی راہ نہیں. یہ طریقہ تو شاید آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا چوہوں کو مارنے کا, اس میں بھی چوہا مرتا ہے لیکن فوراً مر جاتا ہے, گردن دب گئی, رگ کٹ گئی, دو چار منٹ میں ٹھنڈا ہو گیا. ایک انتہائی تکلیف دہ چیز میں نے امریکہ میں دیکھی, ایک ایسی چیز ملتی ہے وہاں, اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے جیسے یہی کرکٹ کی طرح, تو اس کو کھولنا بھی بڑی احتیاط سے ہوتا ہے, کچھ نہیں, بس ایک بالکل ہلکے سے ڈسپوزیبل پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی ٹرے ہوتی ہے, اور اس کے بیچ میں ایک سٹکی قسم کا فلوئڈ لگا ہوتا ہے, اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر کھولنے میں آپ کے ہاتھ کو اگر لگ جائے گا نا تو آپ کا ہاتھ بھی وہاں سے چھڑانا مشکل ہو جائے گا، سکن چھل جاتی ہے، اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، اچھی خوشبو کسی ایسی جگہ پہ یا جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے چوہے کے گزرنے کا خطرہ ہے، اور خوشبو اس میں بھی ہوتی ہے، چوہے کی اٹریکشن، اس کی پسند کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ. ایک دفعہ چوہا اس کے قریب سے گزر جائے نا، صرف اس کی دم لگ جائے، پھر وہ وہیں سسک سسک کے مر جاتا ہے. حتیٰ کہ جنہوں نے مجھے بتایا اور میں نے خود جا کے دیکھا بھی، کئی کئی دن تک چوہے اس کے ساتھ تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں. ایون آپ اس کو وہاں سے پکڑ کے ٹریش کین میں بھی پھینک دیں گے تو مرا تو وہ نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو اللہ گناہ کاروں کے ساتھ کرتا ہے. چیخیں نکلتی ہیں اس کلچر سے، اس سٹیٹس سے، اس سٹائل سے، اس لائف سٹائل سے، چیخ رہے ہیں چیخ رہے ہیں، لیکن موت نہیں آتی. ظلمو، پھر کٹ گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، جڑ کٹے ہو گئے. والحمدللہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. دابر کہتے ہیں آخری شخص کو، دبر ہے لفظ اصل میں، اور دبر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو، اصل کو، جڑ کو. یہاں اللہ تعالیٰ کے ایک قانون، عذاب استیصال، اگر آپ کو میں لفظ بولوں تو لکھ سکیں گے آپ، الف سین تا یا سواد الف لام، استیصال، یہ ہے اس آخری آیت میں. یعنی قوموں کو مارتا ہے تو ایسے نہیں کہ تھوڑے مر جاتے ہیں، تھوڑے بچ جاتے ہیں، بلکہ آخری شخص تک اس قوم کا مر جاتا ہے، جڑ کٹے ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ جب تک دنیا میں انبیاء کرام تھے، جو قومیں نبیوں کو چھٹلاتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عذاب استیصال والا معاملہ کرتے تھے. تب تک عذاب نہیں ٹلتا تھا جب تک آخری شخص نہ مر جائے. قوم عاد یا سمود کے قصے میں آتا ہے کہ جب اس قوم پہ عذاب آیا تھا تو ایک شخص اس علاقے سے باہر تھا، باقی ساری قوم مر گئی ہے، لیکن جب تک وہ نہ مرا، اس زون میں آیا اور عذاب کا شکار ہوا، تب تک عذاب نہیں ختم ہوا. لیکن پھر انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، جیسے کہ آج کے دور میں انبیاء کرام نہیں ہے، اس لیے اب عذاب استحصال تو نہیں آتا، لیکن استدراج آتا ہے. یہ دونوں کا ربط ہے. ہم تھوڑی سی بات استدراج بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کسی کو ایسے عذابوں سے مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہ مجھے اپنے غصے اور غضب کے ساتھ قتل نہ کرنا. ولا تہلکنا بعذابک، اور مجھے اپنے عذابوں کے ذریعے ہلاک نہ کرنا. وعافنا قبل ذالک، اور مجھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہی معاملہ کریں. اٹلی کا ایک شہر تھا، شاید آپ میں سے کوئی جانتے ہوں، پومپئی. اس کے قریب ایک ماؤنٹین تھا ویسوویس کے نام پہ، یعنی VSOVIUS، جیسے بھی اس کو پروناؤنس کریں. اس کے اندر لاوا تھا. یہ جو شہر تھا نا، یہ خوب فحاشی کا گڑھ بن چکا تھا. ہوموسیکشوالٹی، زنا، بدکار یہاں کا تھا. پھر ایک دن اچانک لاوا پھٹا اور اس پہاڑ سے جو لاوا نکلا اس نے اس پورے شہر کو سیز کر دیا کہ لوگ برے حالات میں جو موجود ہے. اور حیرت کی بات، ہزاروں سال کے بعد یہ ڈسکور ہوا تھا. لوگوں نے آج وہ چیزیں یادگاریں بنا کے میوزیمز میں رکھی ہوئی ہیں. عبادہ بن سامت کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دو خوبیاں ان میں پیدا کرتا ہے، اعتدال یعنی درمیانی راہ، امت وسط جیسے آپ کہہ لیں، اور دوسرا عفت و عصمت، یعنی اپنے کردار کی حفاظت کرنے کا شوق. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑنا چاہتا ہے تو بھی دو ہی خرابیاں ان میں عام ہو جاتی ہیں، خیانت اور بدعملی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قانون. اب کوئی اپنے لیے نصیحت کی غذا لینا چاہے تو بہت کچھ ہے، اور نہ لینا چاہے تو کہتے ہیں کیا ہوا، یہ تو زمانے کا الٹ پھیر ہے، آتے ہی رہتے ہیں اچھے برے دن، ہم پہ بھی آئے، تم پہ بھی آئے، اگلوں پہ بھی آئے، پچھلوں پہ بھی آئے. تو محاسبہ کرنا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے، اپنی انفرادی زندگی میں دیکھیں. دولت کثرت سے تو نہیں آتی جا رہی، آج سے 10 سال پہلے کہاں تھی، اب کہاں آ گیا، کل تک کیا تھا، خاندان کا کیا حال ہے، اور مجھ کو اللہ نے اتنا دے دیا تو کیوں دیا. ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، ہم غیر ملکوں میں آ گئے، اب ایک کی جگہ 15-20 کا ضرب لگ جاتا ہے. لیکن سوچیں کہ جو زیادہ آتا ہے اس کے اندر کہیں نافرمانی تو نہیں بڑھ جاتی. ایک طرف دولت کو رکھ لیں، دوسری طرف فتنے اور آزمائشیں جو اس ماحول کا تقاضا ہوتے ہیں رکھ لیں، تو ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں تک تلاوت سنیں گے اور ساتھ ساتھ محاسبہ کریں.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ أبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
نبيوں کے بھیجنے کا جو تذکرہ ان آیات میں ہم نے دیکھا، پہلے درجے میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن کی آیات بتا کر اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ان کو وارن کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مان جاتے ہیں، کچھ دلائل دیکھ کر، کچھ اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جب اس پہ ہدایت نہیں لاتے تو پھر دوسرے درجے پہ ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو، نافرمانیوں کو چھوڑیں، سرکشی سے توبہ کر لیں. اس پہ بھی اگر نہیں کرتے تو پھر رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو آپ ایک چین دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو بنتی ہوئی دکھے گی کہ جب بھی اگر کوئی انسان نہ ٹوٹے، نہ اس کا دل ٹوٹے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں کی آزمائش میں لے آتا ہے. اور یہ خوشیوں کی جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ تکلیفوں اور مصیبتوں کی آزمائش سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. کیونکہ عام تکلیف جب آتی ہے تو انسان کچھ توبہ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ گلٹ ہوتا ہے کہ ہم پہ جو بھی حالات بن رہے ہیں یا ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے. لیکن جو ہی انسان خوشیوں کی آزمائش میں آتا ہے تو بعض دفعہ تو یہ مانتا بھی نہیں کہ میں نے کچھ کیا اور کہ نہیں کیا. تو ہم سب کو ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے
کہ کسی قوم کے ساتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا ہے. اب آگے آیت 46 میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے کچھ باتیں کہیں, اور یہ وہ چیزیں جن کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں, بلکہ ضرورت ہے تو دل کی ضرورت ہے کہ انسان غور کرے. اللہ تعالیٰ کے یہ سوال کوئی سوال نہیں ہے, بلکہ سوئے ہوئے انسان کو زندہ کرنے اور اس کے اندر سے یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تم کہاں سوئے ہوئے ہو. ہر سوال کو اپنے دل پر لیں اور محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی فرما رہے ہیں یہ بات. کیا دیکھتے ہیں آیت 46 کو, قل ارأیتم, کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے. مراد کیا ہے, غور کرو. کبھی بھی یہ انداز ہو ارأیت الذی یکذب بالدین, اگلے پاروں میں آپ پڑھیں گے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غور کرو, دوسرے کے حالات سے نصیحت لو کہ دیکھو کیا غور کیا تم نے. ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم, اگر چھین لے اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت, یعنی کان ہیں لیکن سننے سے محروم ہیں اور آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے سے محروم ہیں. وہ ختم علی قلوبکم, اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر, یعنی حق کو قبول کرنے کی استطاعت ختم ہو جائے. تو بتاؤ, من الہ غیر اللہ یاتی, کون ہے اللہ کے سوا دوسرا الہ جو تم کو یہ چیزیں واپس لا دے, یعنی تمہاری سماعت, تمہاری بصارت اور تمہارا دل کون واپس لائے گا. انظر کیف نصرف الایات ثم هم یصدفون, دیکھو ہم کس طرح سے پھیر پھیر کر آیتیں لاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں, پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزے کے مطالبات کے جواب میں یہ بات کہہ دی کہ تم کس معجزے کے طلب کرنے والے ہو. ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا, ادھر یہ ادھر وہ. تو فرمایا کہ تم کیا اس بات کے انتظار میں ہو کہ اللہ تمہاری سماعت چھین لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی ہیں, اور جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ جب کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. اور ایسے کئی ہی لوگ آپ کو دکھیں گے کہ جن کے کان ہیں لیکن اب ان کے اللہ کے راستوں کو دیکھنا نہیں چاہتے, انسانیت کے فائدے کے راستے ان کو دکھتے نہیں ہیں, دل ہیں لیکن تدبر اور سوچ ختم ہو چکی. کیا پتہ چلا کہ یہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہو چکے ہیں. ہم سب کو ان آیتوں کو پڑھتے وقت دعا کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے کہ اللہ میری جو صلاحیتیں, یعنی سننے کی, بولنے کی, یہ ساری جو تو نے دی ہے ان کو میرا وارث کرنا. یعنی خلاصہ ہے اس دعا کا کہ میرے مرنے سے پہلے میری یہ صلاحیتیں نہ چھنیں بلکہ یہ چیزیں میرے بعد بھی رہیں. تو پھر غور کریں گے اور کبھی بھی کوئی نافرمانی کی چیز سنیں, دیکھیں یا سوچیں تو اس آیت کو یاد کر لیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کو خوبصورت لفظوں میں لکھ کر کچھ ایسی جگہوں پہ لگا لیجئے کہ جہاں عموماً انسان غلط چیزیں دیکھتا ہے یا اس کو ایک شک ہوتا ہے کہ وہ کسی غلط چیز میں نہ آ جائے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن آنکھوں سے ہم نافرمانی کی چیزیں دیکھتے ہیں اس وقت اصل میں اپنے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو بے شک ان آنکھوں کو لے جا. کسی نے بتایا تھا سعودی عرب میں کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ ایک بستی تھی, تو وہاں لوگ بالکل ٹھیک تھے, صحت مند تھے, لیکن جب صبح اگلے دن اٹھے تو کافی پورے لوگ, اس بستی کے جو لوگ تھے وہ بالکل اندھے ہو چکے تھے. کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں ہوا, بس اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ سب چیزیں میری ہیں, جو چیز جس کی ہوتی ہے وہ اس کا حکم بھی مانتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ تم معجزے مانگنے کی بجائے اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ قبول کرنے کی توفیق دے دے, ورنہ پھر ہوگا کیا کہ اللہ اچانک تم کو پکڑے گا. یہاں لفظ یصدفون آیا ہے, صدفہ کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا, منہ پھیر لینا, دوری کے معنوں میں آیا ہے کہ یعنی یہ لوگ اللہ کی یہ باتیں سن سنا کر ان سب کو ماننے کے باوجود بھی اس سے دور رہتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ناراضگی کا اظہار دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنے بغیر, یعنی انظر کیف نصرف الآیات, ہم کیسی پیاری آیتیں بتاتے ہیں, اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا اسلوب جو ہے نا یہ اکتا دینے والا نہیں ہے، بورنگ سٹائل نہیں ہے قرآن کا، اس میں رنگی دینی بھی ہے، تنوع بھی ہے، کیا نہ کرو. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی آیتیں جو پیچھے گزر چکی اب ایک نئے رنگ کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ہم ایک موقع پہ سمجھ چکے ہوتے ہیں، دوبارہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے سمجھ آتی ہے، تو اس کو تنوع کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ جدت پیدا کرتے ہیں کہ تھوڑے پارے گزرنے کے بعد دوبارہ اس بات کو سن لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہ آج بھی تمہارے لیے موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس سے کبھی بھی پھر دل نہیں بھرتا. بیسیوں بار آپ اس قرآن کو سن لیں، پڑھ لیں، ہر دفعہ اس کا ایک نیا مزہ ہوتا ہے. پھر اگلی آیت میں دوبارہ کسی ایک اور طریقے سے بتایا، کل ارائیتم، کہو کیا تم نے دیکھا، یعنی دیکھ لو، غور کر لو، ان اتاکم عذاب اللہ بختتن، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک، بختتن یعنی فوراً آ جائے، ایک دم آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب اچانک نہیں لاتے، پیچھے ہم پڑ چکے، جب تک کہ وہاں کوئی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا نہ بھیج دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے کتابوں میں وہ ساری وعیدیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تمہارا حال کیا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو زندگی بھر کتاب کو پڑھتے نہیں، تو جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے یا پکڑ آتی ہے تو ان کو وہ بالکل اچانک لگتی ہے، اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت بن جاتی ہے کہ جس کے اندر وہ بالکل اپنے آپ کو اس ہدایت کے سورس سے، اس چیز سے دور سمجھتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب بندہ ذہنی طور پہ کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ چیز اس کو اچانک لگتی ہے. کبھی آپ میں سے کسی کو انجیکشن لگوانے کا موقع ملا ہو، آپ دیکھیے کہ جب پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا انجیکشن لگنے والا ہے، تو انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو، جسم کو ڈھیلا کر دیتا ہے، محسوس کرتا رہتا ہے. لیکن اگر کبھی اچانک کوئی چوٹ پڑ جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو کتاب ہدایت یعنی قرآن پاک، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کے بیان کیا، اب اگلی آیتوں میں آپ دیکھتے جائیں گے کہ قیامت کی باتیں، جہنم کی باتیں، جنت کی باتیں کھولی ہوئی ہیں. اب آج انسانوں میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھ کے نہیں پڑھ رہی، تو کل قیامت کے دن جب ان کی پکڑ ہوگی تو ان کو اس وقت لگے گا نا کہ یہ اچانک ہو گیا. یہ بالکل ایسی جیسے آپ کو پتہ ہے کوئی کام کرنے کا، ہونے کا طریقہ، لیکن آپ نے دوسرے شخص نے اس کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، تو اس کے لیے تو پھر وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اچانک ہو گئی. ایک بندے کو خبر ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے اس کے لیے کچھ تیاری کر رہے گا، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ سیلاب آنے والا ہے، تو جب وہ اپنی طرف پانی کے ریلے کو بھرتا ہوا دیکھے گا تو خوفزدہ ہوگا نا. یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں اس کتاب سے نہیں جڑے ہوئے. هل يخلق الا القوم الظالمون، اور نہیں ہلاک کیے جاتے مگر ظالم سے اپنی ان ساری چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. یعنی رسولوں کی آمد کا مقصد کوئی معجزے دکھانا نہیں، وہ کوئی عجائبات کا نمونہ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ کوئی ایسے نہیں کہ جس نے جو فرمائش کی کہیں لو حاضر، یہ شعبدہ بازی یہ حاضر، اس کو سونے کا بنا دو وہ حاضر. نبی جو ہوتے ہیں وہ کوئی میجک شو نہیں دکھا رہے ہوتے. نبیوں کے آنے کا مقصد تو خوشخبری دینا اور ڈرانا ہوتا ہے. کس کو خوشخبری دیتے ہیں؟ جو سن کے مان لے. کس کو ڈراتے ہیں؟ جو سن کے انسنی کر دے یا سنے ہی نہ. تو مقصد نبوت بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نبیوں کو صرف ایسے کاموں کے لیے نہیں لے آتی کہ جو عام طور پہ دنیا داروں کا حال ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہجوم اپنے ارد گرد اکٹھے کرنے لگتے ہیں. تو لہٰذا معجزے نہ مانگو بلکہ اللہ سے توفیق مانگو، وہ آتے پیدا ہوں جس سے اللہ کی خوشخبریاں ملیں، اور وہ آتے میرے اندر سے نکل جائیں جس کے اوپر انبیاء کرام نے ڈراوے دیے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا. بس یہ کرنے کا کام ہے، چھوڑو معجزوں کے مطالبے، آ بھی گئے تو نہیں مانو گے، کرو کیا، ایمان لے آؤ. اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور اصلاح کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے. دل اور اعمال کو ٹھیک کر لو، جو تمہارے اعمال ہیں ان کی اصلاح کرو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی. بتایا کیا کہ جس کا عقیدہ اور اس کے اعمال دونوں نیک ہو گئے، اس کو پھر غم اور خوف سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. یہی ہے ہر دور کے اندر کا پیغام. ہر دور میں انبیاء کرام کا یہی پیغام تھا کہ اپنے آپ کو تم بے خوف کرنا چاہتے ہو، ڈپریشن فری کرنا چاہتے ہو، ٹینشن فری کرنا چاہتے ہو، تو آؤ اس کتاب کو اپنے خوف سے ہٹ جاؤ گے. اس وقت انسانیت جس ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ایمان ہے اور نہ اصلاح ہے. جن کے پاس ایمان ہے اسلام کے نام پہ، تو اعمال نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے. اور کچھ بیچارے اصلاح کر رہے ہیں، بڑی بڑی چیریٹیز اور بڑے بڑے کام دے کر رہے ہیں نیکی کے، لیکن ایمان ہی نہیں ہے. تو ایسی ہے کہ جیسے کسی سوئچ کے اندر جب تک دو تاریں اکٹھی نہیں لگتی، نیگیٹو اور پازیٹو، تب تک وہ بجلی اس کے اندر سے نہیں گزرتی. تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو ان دونوں چیز، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کیسے جھٹلایا جاتا ہے؟ کہا کہ مانیں گے پھر نہیں مانے، کہا کہ کریں گے پھر نہیں کیا. کیسے؟ کہ اپنی بات کو خود ہی جھٹلا دیا. ایک ہوتا ہے کفر، انکار، دینائے، نہیں مانتے، لیکن تکذیب اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے. تکذیب عموماً مسلمان سے ہوتی ہے، تکذیب ماننے والا کرتا ہے، کفر نہ ماننے والا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پھر ایسی تکذیب میں رہے ہماری آیتوں سے، آیتوں سے مراد پھر وہی بات کہ جو ساری چیزیں دین کی تھی اس کو نہ مانا، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ یا مسہم العذاب، عذاب چھوئے گا ان کو، بما کانوا یفسقون، فسق کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب بھی کسی کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے تو وہ اپنی ہی نافرمانیوں کی سزا ہوتی ہے. ساری آیتوں کا ایک ہی ٹاپک تھا. اگر ہم غور کریں تو اللہ آنکھوں، اپنے کانوں، اپنے دل کو دیکھیں، اچانک پکڑ سے ڈریں، ایمان کے بعد عمل صالح کریں، اصلاح کی کوشش کریں، تکذیب سے بچیں، پھر انسان اللہ کے عذابوں سے بچ سکتا ہے. اس کے بعد پھر آگے دوبارہ آیت 50 سے پھر وہی بات کہ جو معجزوں کا معاملہ تھا، آپ پوری سورت میں، اس سورت میں بھی اور سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے. کل ہم بنی اسرائیل سورت پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر بھی بالکل مجھے بار بار یہی شبہ لگ رہا تھا کہ یہ سورت الانعام کی آیتیں ہیں. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ دونوں ایک ہی دور کی ہیں، یہ مکی دور کا آخری دور تھا. اب پوری کوشش تھی ان کی کہ کوئی معجزہ آئے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات کرتے ہیں. یہ جو آیت ہم شروع کرنے والے ہیں آیت نمبر 50، اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ یعنی گاہے بگاہے کبھی ایک کر دیتے کبھی دوسرا. ایک مطالبہ کرتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو معجزے کے ذریعے سے ساری دنیا کے خزانے ہمارے سامنے جمع کر دیں. دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو مستقبل میں پیش آنے والی ساری اچھی بری باتیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بتا دیں کہ اس سال کون سی فصل اچھی ہونی ہے تاکہ ہم وہی اگا لیں اور وہی کھا لیں اور وہی پی لیں. ہوتا یہ کہ جن کی زندگی میں دنیا پھنسی ہوتی ہے نا، جن کے دلوں میں، ان کو دنیا ہی چاہیے ہوتی ہے. تیسرا ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ ہماری قوم کا شخص ہماری طرح کھاتا پیتا، بازاروں میں جاتا، ماں باپ سے پیدا ہوا، ساری بشری صفات اس کے اندر موجود ہیں اور ایک دم وہ ہمارا رسول بن جائے. کوئی فرشتہ ہوتا جو ہم سے ذرا ممتاز ہوتا. تو ان تینوں حکم کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم سے. کون نہیں کہتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کو کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو تم لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا. کیا نہیں کہہ رہا؟ کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خزائن، خزینہ، خزان، خزانہ اس کا روٹ ہے، جمع ہے خزانہ کی. یعنی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ایک بات. ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو پھر میں ہوں کیا؟ میرا سٹیٹس کیا ہے؟ ان اتبیو الا ما یوحا الیہ، नहीं मैं पैरवी करता मगर उसी की जो मेरी तरफ वही की जाती है, यानी जो हुक्म मिलता है उसको मान लेता हूँ, करता हूँ। इससे उनकी अना को भी थोड़ा सा दबाया गया कि कहीं ऐसा ना समझो कि शायद अल्लाह का नबी तुम पर अपना रोब डाल रहा है या अपना हुक्म दे रहा है। नहीं, मैं तो खुद किसी के हुक्म का मुख्ताज हूँ। और फिर इसके बाद पूछो, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, इनसे पूछो क्या बराबर हैं अंधा और देखने वाले। अफला तत्तफक्करून, क्या फिर तुम गौर नहीं करते, तफक्कुर नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। अब देखिए कितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को खोल के बता दिया कि किस तरह से कुफारे मक्का जो हर वक्त दुनिया की चीजों के पीछे पड़े रहते थे, उनके दिलों में दुनिया बसी हुई थी। सारी कोशिशें सारी मेहनतें दुनिया को बढ़ाने के लिए थी, इज्जत सिर्फ दुनिया की इज्जत समझते थे। हर वक्त उनकी सोच क्या थी कि किस तरह हम सबसे ज्यादा दौलतमंद हो जाएं। रातों में भी इसी गम का शिकार रहते कि किस तरीके से हम मजीद कमा सकें। फिर इसी तरह उनके अंदर अपने आप को बड़ा बनाने का इतना बड़ा जज्बा भरा हुआ था कि दुश्मनों की इज्जत को खाक में मिलाने का हर वक्त ख्वाब देखा करते थे। अब ऐसे लोग जिनके अंदर हर बुराई आ चुकी थी, आप अगर इस्लाम से पहले के हालात देखें तो दरिंदों की तरह वैशी जानवरों वाली जिंदगी थी अरबों की। बेटियों के कत्ल से आप अंदाजा लगा लें कि जो शख्स अपनी ही बेटी को मार दे फिर उसके अंदर और क्या नहीं होगा। राजनी, गारत करी, कत्लो गारत, जिना, बदकारी, फहाशी, निकाह के कई उल्टे सीधे तरीके मौजूद थे। जहां हर तरफ ये सब कुछ हो चुका हो तो इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए एक ऐसा पैगाम लेकर जिसमें इंसानियत की फलाह का पैकेज था। तो बेकार बच्चों की तरह, नादान बच्चों की तरह मुतालबे करने लगे कि अच्छा जी आप ऐसा करें कि यहाँ सहरा जो है ये गुलो गुलजार हो जाए और यहाँ नदियां नाले बहने लगे, यहाँ खेत लहलहाने लगे, हमारी बदहाली खत्म। हो जाए हम माली दावत दें, क्या ये कुरान जहाँ पढ़ा पढ़ाया जा रहा है, आइए और इससे फायदा ले। तो कोई आपको कहे नहीं, पहले आप जाएं और फुलां ब्रांड का सोफा लेके आए इधर, फिर मानेंगे। और फिर ऐसा करे कि ये जो आपका फ्रंट है ना, इस पे पत्थरों की बजाय ऐसा करे चांदी की ईंटें लगा दें, फिर आएंगे। चलो भाई लगा दी तो आपको क्या फर्क पड़ा। जिसका दिल हिदायत चाहता है ना, वो टूटी कुर्सी पे भी बैठ जाएगा, वो खड़ा होके भी सीख लेगा। वो तड़प रहा है ना, उसको पता है कि ये दवा है मेरी, वो लाइनों में लग के दो दो घंटे भी पीछे बैठ के भी अपनी दवा लेके उठेगा। और जिसके अंदर तलब नहीं, वो लाइटें गिनेगा, वो पर्दों के रंग देखेगा, वो कुर्सियों का रंग देखेगा। तो ये नॉनसेंस एटीट्यूड की बात है कि इस तरह की बातें करते हैं। कहते थे अगर हम आपकी वजह से अपने बाप दादा का दीन मजहब छोड़े तो बताएं हमें मिलेगा क्या, मिलेगा बताएं। कुछ तो हमें मिले, कुछ तो चले हमारे कारोबारी अच्छे हो जाएं, हमारी तिजारतें अच्छी हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की जुबान से कहा कि मैं तुम्हें ये कुछ देने तो आया ही नहीं, तुम तो गलत जगह पे आ गए हो। मैंने कोई ये एडवर्टाइज तो नहीं की थी कि आओ और यहाँ मट्टी दो और सोना बन जाएगा, तुम्हारी तिजारत चल जाएगी। मैंने कोई कारोबार का ऐड तो दिया भी नहीं, ना मैंने कोई तुम्हें दुनिया की चीजों की दावत दी है। मैं तो आया हूँ तुम्हारे दिलों की जमीन को नरम करने के लिए। मैं तुम्हारी खुश्क जमीनों को तो नहीं दरिया बहाने आया वहां, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान की मोहब्बत लाने वाला आया हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह से मिलाने वाला आया हूँ, तुम्हारे वीरान दिलों को बसाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में नेकी, तकवा और पाकीजगी, खुश अखलाकी के सदाबहार फूल बस लगाने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए तो नहीं आया कि चने और जौ और खजूर के रेट तुम्हें बताऊं, मैं तो तुम्हें आमाले हसना की कदर करवाई है। कल मैदाने मख्शर में जिनकी कीमत लगेगी उस वक्त तुम्हें अंदाजा होगा कि हमने क्या छोड़ा क्या रखा। मैं तो ये कुछ करने आया था, तुमने क्या सब तरीका रख लिया कि मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें रखी। अफल्ला तत्तफक्करून, गौर नहीं करते। फिर अब देखिए हल यस्तवी लाम अवल बसीर, आंखों को खोलने वाली बात है कि देखो तुम करते क्या हो, कि तुम्हें समझ नहीं आती देखने वाला और नबीना कैसे होता है। अब यहाँ देखने वाला और नबीना कौन है, वो लोग जो अल्लाह के नबी की दावत पे लब्बाई कह लेते थे, वो तो बसीर हैं, उन्होंने तो गैब के हकायक देख लिए। लेकिन वो लोग जो सब कुछ देखने सुनने के बावजूद उनको पता है, उनके दिलों को पता है ये हक है ये सच है, फिर भी नहीं मानते, तो फिर वो अंधे हैं। یہ بصیر نہیں یہ آما ہیں، افلا تتفکرون، وانذر بھی، اور ڈرا دیجئے اس قرآن کے ذریعے. یہاں ہی کی ضمیر قرآن پاکی نہ یخافونا، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، کیا اَن یُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. ڈرتا وہ ہے جس کو قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوتا ہے. یاد رکھیے، 10 لوگوں کا بات سنائیں گے، 10 میں سے ہر وہی بندہ آپ کی بات سے ڈرے گا، سمجھے گا، زندگی میں تبدیلی لائے گا، جس کو اپنے مرنے کا یقین ہوگا، جس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین ہوگا. اس لیے فرمایا تم بس ان کو ڈراؤ. پتہ کہ چلا کہ دعوت تو سب کو ہی دینی ہے، یہ نہیں کہ پہلے جا کے چیک کرنا ہے دل میں ڈر ہے کہ نہیں، کس درجے کا ڈر ہے، پھر اس کے بعد بات کی جائے گی. نہیں، کہا سب کو جائے گا، لیکن آپ کی دعوت پہ لبیک وہی کہے گا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا. لیس لہم من دونہی ولی، سوا کوئی حمایتی یا سفارش کرنے والا. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچے. کیا پتہ چلا کہ آپ تو سب کو بتائیں گے، لیکن آپ کی بات سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے دل تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت کریں صرف اس وجہ سے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ذرا کریٹیکلی سنیں. پتہ کیا چلا کہ جب تک ایک بندہ خود بخود اللہ کی بات کو سننے کی خواہش نہیں رکھے گا، تب تک اس کو بات سن کے بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور انذر بہی میں جو ہی کی ضمیر قرآن پاک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ یا دعوت کے اندر سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کے نبی کی حدیث. اپنی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، کہاوتیں، روایتیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ کبھی بھی انسان کے دل میں پائیدار قسم کی تبدیلی نہیں بنے گی. تو پتہ کیا چلا کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو ہدف ہے وہ کیا ہے کہ لعلہم یتقون. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے. بعض دفعہ ہم تبلیغ یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو، مطلب آپ گھر سے نکلے درس دینے، یا آپ لوگوں کو تھوڑی سی دین کی بات بتانے گے اور پوچھے کوئی کیوں گے، تو آپ کے اس لیے کہ اس کام کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. ایک یہ سوچ ہے. اب اس سوچ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں نا، ہمارے عمل اسی کی پیداوار ہوتے ہیں. اس سوچ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نمبر ایک، آپ کو اس بات کی فکر لگ جائے گی کہ کتنے لوگوں نے آپ کی بات سنی، کیونکہ آپ ثواب لینے گئے تھے نا، تو ثواب میں کمی تو آپ نہیں کریں گے، کوانٹیٹی پہ آ جائیں گے، آپ ہیڈ کاؤنٹنگ پہ آ جائیں گے کتنا بڑا جتھا تھا. پھر دوسرا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اگر بالفرض تھوڑے لوگ آئے آپ کی بات پہ، تو آپ کا درس میں دل ہی نہیں لگے گا. آپ کہیں گے میں کہ یہ 4-6 لوگوں کے لیے اپنا غلط تھا. تیسرا اس کا ایک اثر ہوگا، اور وہ کیا؟ کہ آپ کے انداز میں حکم آئے گا، تحکمانہ انداز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ تو چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کو زیادہ ثواب ہو. آپ کا انداز اگریسو ہو جائے گا، شدت آ جائے گی، چیخیں گے آپ، اونچی بولیں گے، اللہ کے بندو یہ کیا کرو، تم کرو، خدا کے لیے مجھے ثواب دو، خدا کے لیے میرا صدقہ جاریہ بنو، یہ سٹائل ہو جائے گا. فطرتاً انسان کے اندر اس چیز کی تڑپ لگ جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دے اور لوگ اس کے کہنے پہ نیکی کریں اور اس کو اجر ملے. پھر اس کا ایک اور الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ کہ جب آپ کی دعوت پہ کم لوگ آئے تو آپ اپنے آپ کو محروم سمجھیں گے. ایک بھی نہیں آیا، آپ کہتے میرا تو اجر ضائع ہو گیا، ناکام ہو گیا. اپنے ثواب کو پانے کے لیے دنیا میں ہی اپنے آپ کو اسیس کر لیا کہ آپ تو کامیاب ہیں کہ ناکام ہیں. اب اس کے ایک ڈفرینٹ اینگل پہ دوسرے کالم میں آپ لکھیں کہ آپ درس دینے کے لیے گئے. کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید یہ سمجھ جائیں، ان کو بات واضح ہو جائے. اچھا، اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ گھر سے یہ سوچ لے کے گئے ہیں کہ اللہ کرے یہ بچ جائیں، تو آپ کے انداز میں ہمدردی آئے گی، سنسیریٹی آئے گی، محبت آئے گی، حکم کا انداز نہیں رہے گا، بلکہ آپ اتنے پولائٹ لہجے میں بات کریں گے کہ شاید بات ان کے اندر پہنچ جائے. آپ دیکھیے، کسی بھی چیز کے اندر آپ نے کوئی چیز جذب کرانی ہو، कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आटे में पानी डाल के देख ले, सीमट को पानी से गूंदना हो, उसके लिए फिक्र ये होती है कि पानी अंदर चला जाए। दूसरी बात इसका और इसको सीधी सीधी, क्योंकि मकसद है कि बात उनको समझ आए। उसके बरक्स दूसरी तरफ ये थी कि आप बड़े बड़े लफ्ज बोलेंगे, मुश्किल जुमले, क्योंकि आप तो अपना रूप डाल रहे हैं, लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप बहुत बड़े आलिम हैं और आप बहुत मुश्किल दर्स देते हैं। तो नतीजा क्या होगा कि आपका बिल्कुल परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा, सोच बदल जाएगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब आप लोगों को बचाने की नीयत से गए कि अल्लाह करे इनको बात समझ आ जाए, ये बच जाए, आपकी कोशिश के बावजूद कोई बचा के नहीं बचा, कम आए थोड़े आए, आप एक को भी काफी समझेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी कोशिशों से कोई एक शख्स अल्लाह के दीन की तरफ आ जाता है तो तुम्हारे हक में वो सुर्ख ऊंटों के मिलने से बेहतर है। तो नतीजा क्या हुआ कि ऐसा शख्स फिर लोगों को कभी भी मिस अंडरस्टैंड नहीं करता, और उसके बाद फिर वो अल्लाह ताला से मदद भी मांगता है कि अल्लाह तेरे लिए गया था, तेरे बंदे हैं, इनको जाना चाहता हूं तू इनके। फिर आप देखिए कि अगर आयत 50 और इसी को साथ मिला के देखें तो एक बात जो पता चलती है, और वो क्या कि खजानों का मालिक कौन है, खजाइनुल्लाह, अल्लाह के खजानों का मालिक कोई इंसान हो सकता है। खजाने को फारसी जुबान में गालिबन गंज कहते हैं, तो गंज बख्श लफ्ज का तर्जमा क्या है, खजाने बांटने वाला। यहां से अब एक ये साइड पॉइंट भी मिलता है कि क्या कोई इंसान गंज बख्श यानी खजाने बख्शने वाला हो सकता है, जबकि रसूल तक भी गंज बख्श न थे। फिर दूसरी चीज देखिए कि ये जो बात थी ना कि फता, ये सोच आज भी है यारों को और खासतौर पर रसूलों का, अपने दौर में खाते पीते बाजारों में आते जाते देखते तो कहते कि ये क्या बात है भाई, ये तो हम ही जैसे हैं। आज भी दीनदारों से एक बड़ा ऊंचा तस्वुर कायम कर लिया जाता है, ये तो हंसेंगे भी नहीं, ये तो बोलेंगे भी नहीं। और किसी दीनदार बेचारे को आप किसी अच्छी जगह खाना खाते देख लें, कहेंगे मौलवी साहब गए हुए थे बच्चों के साथ होटल में खाना खाता है कि ये तो बस जी वो शादी में भी गए हुए थे। अब होता क्या है कि लोग ये सोच लेते हैं कि ऐसे लोग बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्सियत बन के बैठ जाएंगे। हालांकि देखिए कि रसूल तो रोल मॉडल होते हैं, अल्लाह उनके जरिए शादियां करवा के, बच्चे पैदा करा के, घरदारियां खाने पीने करा के ये साबित कर देता है कि तुमने जिंदगी कैसे बसर करनी है। और जो शरीयत के तकाजों की रोशनी में रहते हुए कारोबार करे, कोई हरज की बात नहीं है, कमाए, हलाल रिस्क है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आप किसी मौलवी साहब को किसी देखे तो हो सकता है लोग फतवा दे दें कि इसके पीछे तो आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते, कि ये तो जी कारोबार करते हैं और ये तो वहां दो चार पैसों की बातें कर रहे थे। तो नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी, इसलिए कि इसी वजह से लोग फिर दीनदारों से ताअसुब रखते हैं। आप देखिए कि जब लोग इस तरह की सोच रखते हैं ना, तो फिर दूसरी तरफ भी दूसरी हद पे चले जाते हैं। दीनदारों को वो बिल्कुल फरिश्ता बना के दिखाते हैं कि बस इनके अंदर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं तो उनके लिए क्या सोचा था, हम तो जी गुनाहगार लोग हैं। यानी अपनी ख्वाहिशात को इस तरह नहीं दबाना चाहते कि अगर हमने ये मान लिया ना कि हम नेक है तो फिर हमें भी ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो जब एक चीज का आर्टिफिशियल मेयार बन जाता है ना, तो कायम कोई नहीं रह सकता। तो जरूरत है इस बात की कि दीन को उसकी असल जगह पर रखा जाए, ये मौजों और शोबदों के जरिए से नहीं होगा, ये दलील और हक की बुनियाद पे हो। ऐसे ही लोग जो हैं फिर बात समझते हैं। अब देखिए कि अंबिया कराम जिन लोगों की तरफ भेजे जाते हैं ना, अमूमन वो तीन किस्म के लोग होते हैं। हर दौर में नबियों के सामने भी तीन मुख्तलिफ किरदार खड़े होते हैं। आज के मुबल्लिगीन, तबलीग करने वाले, दावत देने वाले, सिखाने वाले, उनके सामने भी अमूमन तीन किस्म के लोगों की बात होती है। नंबर एक, वो लोग होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। उनका हाल के जो ही उनको बात पहुंचती है फौरन मान जाते हैं, ये खाफ होना, खौफ है, पीछे पड़ चुके, अल्लाह की खशियत है। ऐसे लोगों का कोई मसला नहीं होता, बस चल पड़े, और ये खौफ उनको मुबारक हो कि کہ جس کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ وہ اللہ کی بات سنیں اور مان جائیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو متردد ہوتے ہیں, تردد کا شکار, شک والے, کبھی مان جاتے ہیں کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں یہ گڑبڑ ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, بس یہ وہ چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پسنے والے لوگ ہوتے ہیں, کبھی ادھر سے باتیں سنتے, کبھی ادھر سے, کبھی ادھر سے, اور کبھی ادھر سے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل منکر ہوتے ہیں, بالکل اس بات کو سن کے نہیں آتے, مان کے نہیں آتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے دل کے اوپر یہ بات لکھ کے آتے ہیں کہ ہم نے سننا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ پیغام دے رہا ہے کہ بے خوف دل اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں حق کا پودا نہیں لگتا. اللہ کا خوف جو ہے نا, یہ دل کی مٹی کو نرم کرتا ہے, زرخیز بنا دیتا ہے, پھر اس کے اندر تقویٰ کا بیج لگ جاتا ہے. جب تک یہ نہ ہو, بڑی بڑی باتیں بیکار, بڑے بڑے حوالے, بڑے بڑے ریفرنس بیکار ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ ابتدا میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے خاص طور کی جائے, دل سوزی بڑے پیار سے, دل موہ لیا جائے. ایک دفعہ دل کی مٹی نرم ہوگی نا, تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کیسے وہ آئیں گے. اور اللہ کا خوف بڑھتا کب ہے؟ جب دنیا کا خوف کم ہو جاتا ہے. یہ آلٹرنیٹ ہے آپس میں, ایک بڑھتا ہے تو ایک کم ہوتا ہے. جیسے رات لمبی تو دن چھوٹا, دن چھوٹا تو رات لمبی, اسی طرح دنیا کا خوف اللہ کے خوف کو کم کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں دعوت دیتے ہیں. اب اس کے بعد اب آیت 52 میں کچھ کمزوریاں جو شہر کے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں, جس کی بنیاد پہ وہ دین والوں پر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اس کی رضا. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں. کن کے؟ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ داری ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ نے ان لوگوں کو دور کر دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. بہت یہ اہم بات ہے. ہر دور میں یہ ہوا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ لوگ جن کے خیال میں, کیونکہ انسان خود نہیں بڑا ہوتا, صرف خیال میں بڑا ہوتا ہے, وہ لوگ جن کے خیال میں وہ بڑے لوگ تھے, ان لیڈز تھے, ٹرینڈ سیٹرز تھے, ملا تھے, سردار تھے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ کے ارد گرد تو بلال, یاسر, خبیب, غریب مسکین لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت یہ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو نسلی برتری کا جو خوف ہوتا ہے نا دماغوں میں, اس کے احساس سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ فرمائش کر دی کہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہم آپ کے پاس آئیں, بیٹھیں, لیکن کریں کیا کہ آپ کے گرد تو گنوار اور نادار قسم کے لوگ, اگر آپ ان کو اٹھا دیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فرمائش اللہ کے نبی سے کری تھی کہ اللہ کے نبی دیکھیں یہ تو سارے اپنے لوگ ہیں نا, چلو غریب ہیں تو کیا ہوا, یہ بلال ہے, خباب ہے, یہ اپنے ہیں, یہ کہیں نہیں جانے کے, آپ ان کو پیچھے بھی بٹھا دیں گے, ان کو جوتیوں کے پاس بھی بٹھا دیں گے, یہ بیٹھے رہیں گے, لیکن آئیں یہ ذرا جو بڑے بڑے ان کو آگے بٹھائیں یا ان کو لے جائیں اور ان کو اٹھا بھی تو انہیں کہہ ہی دیں جاؤ بھائی ابھی جاؤ, اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا, بعد میں ہوگا, تو انشاءاللہ یہ تو فائدہ لے لیں گے, وہ چھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ دین ہی کیا جس میں ڈسکریمینیشن کیا جائے, جس میں لوگوں کو سٹیٹس کانشس کر کے امیروں کی کلاس اور ہو, غریبوں کی کلاس ہو. نہیں, ولا تت اللہ سے محبت کرنے والے, یہی چیز سورت کہف میں بھی آتی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنی محفلوں سے دور نہ کرو کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اسلام نسلی برتری کو نہیں مانتا, مال و دولت کی برتری کو نہیں مانتا. اور یہاں ہر مبلغ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اسلام کے اندر بذات خود اتنی طاقت ہے کہ اس کو کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ تبلیغ کرتے ہوئے یہ دل میں آ جاتا ہے کہ اچھا چلو بھائی کیا فرق پڑتا ہے, اسلام کو فائدہ ہی دیں گے نا, یہ بڑے لوگ ہیں یہ آنے لگیں گے تو دوسرے بھی آ جائیں گے. ये पैसे वाले ये आ जाएंगे तो इस्लाम के जरा मसले हल हो जाएंगे और जो मुश्किलात है इस रास्ते की वो थोड़ी आसान हो जाएंगी। बात को बुरी नहीं होती, नियत सच होती है। कोई दीनदार को उस शख्स से फायदा नहीं लेना होता, वो उस शख्स की दौलत या उसके फेम उसकी शोहरत से दीन को ही फायदा देना चाहता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपका काम, सबको बुलाए ये आते हैं तब से इस्लाम को तकवीत दे, वो एक अलग बात थी। यानी गरीबों और अमीरों के फर्क किए बगैर जाते हैं तो मोस्ट वेलकम, फिर इनको इज्जत दो। ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि उनजिलु नास मनाजिला हम, लोगों से मामला उनके मर्तबे के मुताबिक करो। यमामा का हाकिम सुमामा बिन असाल जब आया था तो अल्लाह के नबी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से रखा और लोगों से कहा कि इसकी अच्छी खातिर करो, ये अपनी कौम का सरदार है। ये सब अपनी जगह है, इज्जत होगी। अब ये नहीं कि इसके बदले में अब ये कह दिया जाए कि अब किसी दूसरे को इज्जत ही ना दो, लेकिन यहां ये पैगाम है कि इस्लाम को किसी किस्म की बैसाखी की जरूरत नहीं, कोई इनसिक्योरिटी मत फील करें। अब दीन की दावत वाले आएंगे तो इस्लाम फैलेगा, कुरान तो खुद एक स्टैंडर्ड है, एक काला है इलीट होने का। जो इसके साथ जुड़ जाएगा वो तो खुद ही बड़ा बन जाएगा, ये तो बैज ऑफ ऑनर है, ये तो जीनत है लोगों के लिए। जो अपने आप को मुआशरे में दबा हुआ महसूस करता है वो इस किताब से जुड़ जाए, वो खुद ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन होता क्या कि जाहिर परस्त लोगों को ये समझ नहीं आता कि बादशाहों के दरबारों में तो बड़े बड़े लोग उसके गिर्द बैठे रहे और चापलूसी भी करते रहे और तारीफें भी करके पैसे नजराने वसूल करते रहे, और अल्लाह के नबी के करीब बिलाल जो गुलाम और हबशी थे स्याह रंग के, और खबाब जो लोहार थे आयरन स्मिथ थे भट्टी फूंकते थे। अब ऐसे लोग आ गए तो इसका अंदर ये दीन दीन ही नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि याद रखो ऐसे लोग फिर दीन की तरफ आ भी जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लिमिटेड सीट्स नहीं है, स्टेटस कॉन्शियस नहीं है इस्लाम। ये नहीं कह दिया गया कि यहाँ मेड्स को और जो आया है या ड्राइवर्स हैं उनको आने की इजाजत नहीं है। जो आएगा सबके साथ बैठेगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। 5 वक्त की नमाज भी यही सिखाती है। बाज लोगों के दिलों में जब ये बात घुस जाती है ना तो वो कहते हैं नहीं इनसे बू आती है, ये गंदे लोग हैं। भैया तो देखिए एक शख्स मर्सिडीज में से निकल के आया, घर से आने से पहले उसने शावर लिया, अच्छा कीमती परफ्यूम लगाया, कीमती कपड़े पहने, वो तो लहरा में बदल के आया, कहीं धूप लगी कहीं गर्मी लगी कहीं मट्टी पड़ी, वो ये तो नहीं मतलब कि वो गंदा हो गया। जब तक ये सोच ना बदले सच्चा दीन नहीं आ सकता, वरना फिर आप देखिए कि दो मुख्तलिफ गिरोह जो है ना वही आने लगते हैं बिल्कुल। फिर वो इस्लाम भी होता है ये अमीरों का इस्लाम ये गरीबों का इस्लाम, और अल्लाह ताला तो ऐसी किसी चीज से मुतासिर ही नहीं होता, ना किसी के गोरे रंग से मुतासिर होता है, ना किसी के नैन नक्शे मुतासिर होता है। लोग दूसरों की जेब देखते हैं, अल्लाह उसका दिल देखता है, कोई किस दिल से आया किस तड़प से आया। अगर तलब है तड़प है तो अल्लाह को आपसे प्यार आएगा, और अगर तलब और तड़प के बगैर अगर कोई आ गया तो आप याद रखिए कि फिर आके भी वो कुछ नहीं पाएगा। यही बात सूरत अबस में भी आती है कि अबस वतवल्ला, सिर्फ एक शख्स की तरफ तेवरी चढ़ा के देखने से अल्लाह के नबी के अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत नाजिल कर दी। यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे गरीब लोग आते थे, क्यों? कि उनको अपने हकूक मिलते थे उस सोसाइटी में जहां गरीबों को जानवरों की तरह समझा जाए, जब वो इतनी प्यारी दावत ही है हमारे मसाइल का हल। आपको पता है कि सिंध के अंदर जब इस्लाम आया तो मुसलमानों से ज्यादा दूसरों ने वोट दिए थे मोहम्मद बिन कासिम को, क्योंकि वो राजा दाहर के जुल्म और सितम से तंग आ चुके थे। उनको पता चला कि इस्लाम आएगा तो हम पिसे हुए लोगों की बात होगी। जैसे हिंदू धर्म में कुछ जातें ऊंची हैं कुछ नीची हैं, शूदर की जात बड़ी छोटी समझी जाती है। शूदरों ने वोट दिए थे मुसलमान हुक्मरानों को, कहते थे कि हिंदू आ गया तो वो तो हमें नीचे ही गिरा देगा, चलो इस्लाम आएगा तो सबको बराबर तो करेगा। لیکن وہ لوگ جو ظاہری نظریں رکھتے ہیں ان کو یہ غریب غربا اپنے راستے کے حقیر پتھر لگتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو تم پتھر سمجھتے ہو وہ میری نظر میں تو قیمتی انمول ہیرے ہیں, اور تاریخ نے یہ بات مضبوط پتھر بنے. جن کو سردار رکاوٹ سمجھ رہے تھے انہی پتھروں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی, اور اس کے بعد پھر اسلام پھیلا. ہرقل کے دربار میں جب کچھ سوال جواب ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو اس میں ایک یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھنے والے کون لوگ ہیں, امیر ہیں کہ غریب ہیں, پڑھے لکھے کہ ان پڑھ. تو اس نے بڑی رونت سے کہا کہ بڑے غریب لوگ ہیں. کہا بس پھر سچا نبی ہوگا. یہ سچے نبی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس سے اب یہ نہیں مراد کہ پھر سچے اور جھوٹے کا فرق کر کے بندہ آگے اور پیچھے ہو جائے, بلکہ اصل بات یہ ہے کرنے کی, اور وہ کیا کہ اسلام جو ہے نا یہ ایٹیچیوڈ بیہیویئر, یعنی ایٹیچیوڈ کے ساتھ اسلام سمجھ نہیں آتا. دل کو خالی کریں اپنے آپ کو, کہیں کوئی رعونت پڑی ہوئی ہے نا دل میں, ایسے لوگوں کو اللہ ویسے ہی محروم کر دیتا ہے. کبھی کوئی دین کی طرف آتا ہوا اگر رک گیا, اپنے آپ کو پوچھیں, اللہ نہ کرے اگر کبھی آپ رک جائے, سوچیں کیا وجہ تھی, کیا وہ مسجد چھوٹی تھی, کیا وہاں اے سی نہیں تھا, کیا وہاں کی صفیں ٹوٹی بھی تھی. فوراً آپ سمجھ جائیں کہ چونکہ آپ اس وجہ سے نہیں گئے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محروم کر دیا. اللہ پھر ایسے لوگوں کو سنوانا ہی نہیں چاہتا, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ہوا نہ بھرے کہ ہم بڑے اور ہم چھوٹے اور دوسرے کیسے اور ویسے, اور ایسی ہی چیزیں پھر انسانوں کو اسلام کی سچائیاں دکھاتی ہیں. کہا ان کے ناز نہ اٹھاؤ, چھوڑو ان کو, جب دل جائے گا خود ہی آ جائیں گے, یہ بہانے کر رہے ہیں, اصل میں ابھی تڑپ نہیں, ابھی ان کو اپنی موت نہیں یاد, ابھی ان کو اپنا مرنا نہیں یاد آیا, اس لیے ان سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اور جب ان کی عقل ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. یہ بڑے لوگوں کی آزمائش چھوٹے لوگ بن گئے, امیروں کی آزمائش غریب لوگ بن گئے. لِيَقُولُ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ, ہمارے درمیان میں سے, یعنی ایسے غریبوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو چننا تھا اللہ نے, لو بلال کو چننا تھا, حباب کو چننا تھا. اس طرح کی باتیں کرنے والے دے اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود ہی گھٹی ہیں. قرآن کی مجلس میں کوئی لاڈلا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے گھر میں بعض لوگوں کے بڑے لاڈ دیکھے جاتے ہوں گے تو کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے رہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے ان کی وجہ سے دوسروں کو نہیں پیچھے کرے گا. اور علیہ صلی اللہ عالم بالشاکرین, کہ اللہ ان کی کتنے پیار سے یہ ان چیزوں کو مانتے ہیں, کتنی محبت ہے ان کو اللہ سے, اللہ کے نبی سے, اللہ کے کلام سے, تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں. اب ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ ان کو ہٹائیں نہ ان بڑوں کے کہنے پہ, بلکہ اب دوسری طرف ان غریبوں کے استقبال کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو بڑا پیارا سا حکم دیا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آئے تیرے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ایمان والا دل آئے, ایمان پہلے آئے گا تبھی تو آ کے فائدہ اٹھائیں گے. تو آپ ان کو کیا کہو, کیا کہو, گیٹ آؤٹ, چلے جاؤ, تم غریب ہو, تم چھوٹے ہو, اور ہمیں تو دوسرے لوگوں کو ادھر بٹھانا ہے؟ نہیں. فقل سلام علیکم, تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو, ویلکم, خوش آمدید, ان کو یو آر موسٹ ویلکم کہو, ان کا دل خوش کر دو, ان کو ان کے دل کھل جائیں کہ ہمیں اتنا وارم ویلکم کیا گیا ادھر. اور کیا کہو, رحمت, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے امیر غریب کا فرق ہٹا کے تم سب کو اپنی رحمت میں لے لیا. ان کے پھٹے پرانے کپڑے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں, تو کیا ہوا, ان کا دل تو سلامت ہے. آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا الحمدللہ اللذی, تمام تعریفیں اس اس اللہ کے لیے ہیں، شکر ہے اس اللہ کا، جعل فی امتی من امرنی ان ابداہم بالسلام، اللہ کا شکر ہے کس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جنہیں پہلے سلام سلام کہنے کا مجھے حکم ہے، رحمت پھیلایا ہوا ہے، ایسے لوگ جب آئیں تو ان کی قدر کرو. اور باقی بات ہے اگر ایسے لوگوں میں سے بھی کوئی گناہ کر کے آیا ہے، گناہگار دل لے کر آیا ہے، تو بھی اس کو امید دلاؤ. کیا؟ کہ انہو من عمل منکم سو ام بجہالت، یہ کہ جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا، نادانی کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اس کا پتہ نہیں تھا وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی شدت کا نہیں پتہ تھا، اب پتہ چل گیا ہے، تو ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کر لے اس کے بعد، صرف توبہ نہیں واصلح، اور اصلاح بھی کر لے، نیک بن جائے. فانہو غفور الرحیم، تو بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پکڑ لے گا، اپنے آپ کو مزید گناہوں میں رکھنے کی بجائے توبہ کے پانی سے خود کو پاک کر لیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بلاتا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ کھل جائے طریقہ گناہ کاروں کا. کھول کھول کے ہم بیان کر دیتے ہیں ساری باتیں، یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کے اندر عزت اور شرف کا جو اصل معیار ہے وہ ایمان ہے. جو فرما برداری کرنے آتا ہے وہ قرآن سیکھ لیتا ہے، اور جو فرما برداری کروانے آتا ہے وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا. یہ تو وہ پاک محفل ہے کہ جو ماننے کا ارادہ لے کر آئے گا وہ لے گا فائدہ، اور جو منوانے کے لیے آئے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جو حکم ماننے کی نیت سے آئے گا خوش قسمت بن جائے گا، اور جو حکم دینے آئے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جو سمجھنے آتا ہے، جو سمجھانے کی نیت سے آ جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا. یہاں پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے. یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لے، چوریاں کرو، ڈاکے کرو، برائیاں کرو، شرک کرو اور اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اللہ پر کوئی لازم کر نہیں سکتا، اس لیے کہا کتب علی نفسہ، خود اس نے لکھ لیا. اللہ کی شان اتنی ہے کہ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ لوگوں پہ رحمت ہو، اللہ خود ہی کر لیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر ایسے لوگوں کو توبہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہے. دنیا میں بھی ماں کو وہ بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے، ماں وہ سارے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے جو صبح سے اس کے ساتھ ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے جو اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گیا، اس کو پکڑ لو، اب اس کو لے آؤ. ایسے لوگ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سے یہ سارے نیک بدلے پائیں گے. اب دیکھیے کہ یہاں ایک پیارا سا انداز بھی دکھتا ہے نا، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ عجیب سا ہو گیا، جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں تھوڑا سا اور ذرا غلطی بھی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں اللہ معاف کرے گا، یہ مولویوں کو تو اللہ پتہ نہیں کہاں ڈالے گا، ان کو تو اللہ خوب پوچھے گا، اور ذرا بات ہوتی عادی مجرموں کی تو اتنا پیار، دل میں نرمی، کہتے ہیں ہاؤ سویٹ، کتنے بھولے ہیں، دوپٹے کی جیسے اٹھ کے آ جاتی ہیں گھر کے کپڑوں میں اور پتہ چلتا ہے یہ تو نائٹ ڈریس تھا جو باہر بھی پہن لیا. اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں گناہگاروں کے لیے، اور سوچتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو لائف سٹائل بنا کر گناہ کو گناہ کریں، وہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھیں. اللہ کی رحمت کی امید تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو حقیقت میں توڑ کے آئیں، اپنے آپ کو، دل کو توڑیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑے بنیں گے. مجرم کون ہوتا ہے؟ جو گناہ اور جہالت میں ڈوبا رہنا ہی پسند کرے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنا چاہتا ہے پھر ایسے لوگ مجرم نہیں رہتے. یعنی دیکھیں سبیل المجرمین ہے نا, اور مجرم کو کرمنل کہتے ہیں انگلش میں. دنیا میں کرمنل کون ہوتا ہے؟ جو کسی ملک کا قانون توڑے, اسی کو حالانکہ عقل کہتی کوئی بات نہیں, کوئی ہے ہی نہیں, تھا لائٹ چل رہی تھی, وہ نہ بھی آتا اس کا نقصان نہیں, لیکن اس نے کرائم کیا کیونکہ اس نے ایک قانون توڑا. اللہ کے دین میں کرمنل وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے اللہ کے قانونوں کو توڑتے ہیں, لائف سٹائل ہی گناہ کا بن چکا ہے. ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. سنر ہونا اور بات ہے اور کرمنل ہونا اور بات ہے. آپ کہہ لیں کہ گناہ گار ہونا اور بات ہے اور مجرم ہونا اور بات ہے. مجرم کی پکڑ بڑی ہے اور گناہ گار کو اللہ معاف کرے گا, اور خاص طور پہ یہ وہ لوگ جو گناہ کر کے پھر یہ سمجھیں کہ اللہ نے نہ معاف کر کے جانا کدھر ہے. اور اس کے بعد پھر اب آخری حصہ شروع ہو رہا ہے سبق کا, کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ اور باتیں ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں شرک سے متعلق. کیا؟ قل انی نہیتو, مجھے بھی روکا ہوا ہے, یہ انداز کے اختیار کیا تاکہ ان کو انا نہ آ جائے راستے میں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آ رہے ہیں, کیونکہ ایگو کلیش ہونے لگتا ہے نا جب ایک بندہ کسی کو کسی بات سے روکے تو دوسرا ہو جی یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا. تو کہا کہ تم ان کو بتا دو کہ مجھے بھی روکا گیا ہے. کیا؟ کہ نعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تد ان کا لفظ یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے, دعا کے لیے بھی آتا ہے اور دعا عبادت بھی ہے. اب دیکھیے کہ یہاں کہا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, عبادت اور دعا دونوں لفظوں کو یہاں دیکھ لیں تو اللہ کے ماں سوا کو پکارنا بھی عبادت کی ایک قسم ہے. سجدے تو ہم اللہ کو کرتے ہیں, صرف ان بزرگوں سے تو جا کے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دعا مانگنا بھی عبادت کی قسم ہے. جو لوگ اللہ کے ماں سوا دوسروں سے جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو بتا دو کہ یہ اصل میں تم ان کی عبادت کی طرف چل پڑے ہو, چاہے غلطی سے گئے ہو کیسے گئے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے وہ بات جو آج بہت سارے لوگوں کو بھولی ہوئی ہے. قل لا تبعوا احواءکم, کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں پہ نہیں چلتا, کیونکہ ان کا دین تو خواہش کا دین بن چکا تھا نا. جس مندر پہ جس مزار پہ چاہا کھڑے ہو گئے, کہیں لات نام کی دیوی کو بٹھا دیا, کہیں منات کی, کہیں دوسروں کی, اور جا کے کھڑے ہو گئے کہ میں جس کو چاہے پکاروں. آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے نا تو بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. اگر میں تمہاری بات مان لوں تو قد زللت اذم, پھر اس وقت تو میں بہک ہی گیا. وما انا من المحتدین, اور میں تو ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. یعنی میں اللہ کا بندہ بننے کی بجائے تمہاری مرضی کا بندہ بن جاؤں, تمہاری خواہشوں پہ چلنے لگوں, جو تم کرتے ہو وہ کروں, تو سمجھو میں تو بہک گیا. پہلے بتا دیا میں کیا نہیں ہوں, اگلی آیت میں بتایا میں کیا ہوں. قل, کہہ دیجئے, انی علی بینۃ من ربی, کہہ دیجئے کہ میں تو بینہ پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, دلیل پر ہوں, روشن دلیل ہے, لاجک موجود ہے, جو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرتا ہوں. اور جبکہ وکذبتم بہ, اور تم نے ان کو جھٹلا دیا. تمہارا دین تکذیب کا دین ہے, میرا دین بہینک. اور دوسری بات ہے تم نے ماننا تو ہے ہی نہیں, ابھی تک مجھ سے طلب کرتے ہو. تو ما اندی ما تستعجلو نبی, میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. یہ کیا مانگتے تھے؟ عذاب. کہتے تھے اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے آپ ہمیں کہہ رہے ہو اللہ پکڑے گا اللہ پکڑے گا, پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں تو اس پہ بھی اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے, اس لیے کہ ان الحکم الا للہ, حکم تو سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں, سارا حکم اللہ کا ہے. عذاب آئے کہ نہ آئے، پکڑ ہو کہ نہ ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین، اور وہ حق بات کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیسے کیا معاملات ہوں. استعجلون بھی، کہہ دیجئے کہ اگر ہوتا میرے پاس جو تم مانگتے ہو، یعنی عذاب یا تمہاری موت کا فیصلہ، تو کیا ہو چکا ہوتا؟ لقضی الامر بینی وبینکم، تو بات تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. 13 سال تھوڑی میں نے تمہاری مخالفت سہنی تھی، میں تو شروع میں تمہیں مار دیتا. یہ تو اللہ کا رحم ہے، کیونکہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے تمہارے لاڈ دیکھے ہوئے. میں تو نہیں تمہیں اتنی دیر دیتا. واللہ اعلم بالظالمین، کیوں دی اللہ نے ڈھیل؟ کیونکہ وہ خوب دیکھے گا ظالموں کو، پکڑ لے گا. ایک وقت آئے گا کہ ظالم کرتے کیا ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا. بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے نا، تو سوسائٹی کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے. شاید اب آپ کے اوپر بھی آنا شروع ہو گیا ہوگا، اور نہیں آیا تو پھر سمجھیں کہ ابھی آپ نے قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانا بھی شروع کیا کہ نہیں. قرآن کو اپنے ریجیکٹڈ ہونے کا احساس لگتا ہے، ہائے مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا. اب فطرت انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، یہ فطرت میں گندی ہوئی ہے. بچہ بھی یہ چاہتا ہے، آپ اس کو غصے سے دیکھیں وہ رونے لگ جائے گا، بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے. اب ہوتا کیا کہ جب دنیا میں کچھ لوگ جو آپ کو پہلے بہت پسند کرتے تھے، آپ ان کے گھر جاتے تھے، وہ آپ کو اپنے گھر بلاتے تھے، تو آپ اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھتے تھے. اب ہوا کیا کہ آپ آگے ایسی چیز پہ کہ لوگوں نے آپ کو بلانا چھوڑ دیا، ملانا چھوڑ دیا، تو آپ نے سوچا کہ میں تو ناکام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یار کی اصلاح کر رہے ہیں کہ دین کی طرف بلانے والا اگر اپنے آپ کو کامیاب اس وقت سمجھے کہ جب اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، اور جب وہ چھٹ گیا تو وہ ناکام ہے، تو یہ غلط معیار ہے، نکال دو اس کو. ہوا کے پیچھے چلو گے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے، وہ دن کے پیچھے چلو گے تو بڑے چھٹ جائیں گے. آپ گنتی کے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کو یہ فرق سمجھ آ جائے گا. اور جو دیندار لوگ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، پھر وہ کچھ نہ کچھ تو دوسری چیزوں کی طرف غلط چل ہی پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سوچ کو صحیح کر رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کا حوصلہ ہے جس نے تمہیں برداشت کیا ہوا ہے، باقی اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو تم کہاں پہ چل پڑتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کے بڑے لاڈ دیکھ لیتی ہے؟ چھوٹا بچہ روتا ہے نا، ماں بہلاتی ہے. کبھی ماں ذرا ادھر ادھر ہو اور بیٹی کے پاس چھوڑ جائے بچے کو، چھوٹے بہن بھائی کو، بیٹی چھوڑے. یہ ماؤں کے حوصلے ہوتے ہیں جو بچوں کے لاڈ دیکھتی ہیں. یقین کریں یہ اللہ کا حوصلہ ہے، یہ صبور کا حوصلہ ہے، یہ الحلیم کا حوصلہ ہے کہ وہ آج انسانوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بر، اور ذرا سا وہ پکڑتا ہے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا. اللہ ہمارے گناہوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ اس کو ہم سے محبت بڑی ہے. اس لیے کہا کہ نبی بھی ہوتا تو وہ کب کا تمہیں ختم کر دیتا، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے. اللہ کو تو پتہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس سارے حالات کے بعد کس نے پھر ہدایت کی طرف اور آ جانا ہے، لیکن انسان چونکہ غیب نہیں جانتے تو وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا، ختم کرو. 2-4 سال سمجھایا، نہیں یہ سب کو مار دو. اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا تھا نا کہ اسی میں عمر فاروق نے نکلنا ہے، ابو سفیان کو بھی کل ایمان مل جانا ہے، عکرمہ بن ابی جہل نے بھی مسلمان ہو جانا ہے. انسان ہونے کے ناطے نہیں پتا ہوتا، لیکن اگر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا نا، وہ ہر پریشر برداشت کر لے گا. اور جن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی مرحلے میں ڈھہ جاتا ہے، گر پڑتا ہے کہ مجھے بات نہیں ماننی، میں کیسے نہ کروں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمیں آیت 57 میں انداز مل رہا ہے نا کہ دیکھو میں بے جی نہ پڑوں، یہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کو اپنے حق پر ہونے کا 100% یقین ہوتا ہے. اور حق کا یقین جو ہے وہ بندے کو کھڑا کر دیتا ہے. تو थोड़े माने ज्यादा माने, मैंने ये काम करके रहना है, मेरे रब का फैसला है। और फिर आप देखते हैं कि अल्लाह ताला खुद बहुत दिल में ले आता है बात। आखिरी आयत सबक की बड़ी प्यारी आयत है, इमेजिनेशन से काम लेने वाली है। वइन्दहु मफातिहुल गैब, और उसी के पास हैं चाबियां गैब। मफातिह का लफ्ज़ जो है, नींद पे जबर लगा ले, मफ्तह जब होता है तो इसका मानी होता है खजाना, मफूल है ना। और जब ये मिफ्तह मीम की जेर लगा दें बस, तो मिफ्तह होता है तो मतलब होता है चाबी, कुंजी। आसान बात कर लें कि मफातीह के दो तर्जुमे हो सकते हैं। अगर इसको मफ्तहुन की जमा समझे तो मुराद है कि खजाने, और अगर इसको मिफ्तह की जमा समझें तो पता चलेगा खजानों की चाबियां। और दोनों बातें ठीक हैं, खजाने भी उसके और खजानों की चाबियां भी उसकी। तो वइन्दहु मफातिहुल गैब, और उसी के पास हैं गैब की सारी चाबियां और गैब के सारे खजाने, सब कुछ उसके हाथ में, कोई कुछ उसमें से ना ले सकता है ना दे सकता है, ना कमी कर सकता है ना। ला यालमुहा इल्ला हुआ, नहीं जानता कोई मगर वही, यानी उसने अपनी चाबियां खजानों की कहाँ रखी हुई हैं इसका उसके सिवा किसी को नहीं पता, यानी नबी को भी नहीं पता, वरना वो तुम्हारे लिए कोई मौजजा पेश कर देता अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। अल्लाह ने बताया ही नहीं अपने खजाने किसको किधर हैं, और ना उसकी चाबियां दी हैं। देखिए, खजाने का पता चल भी जाए, चाबी ना हो तो फिर भी नहीं ले सकते। आपको पता हो इस अलमारी में पैसे रखे हैं, लेकिन अलमारी की चाबी ना हो तो भी नहीं पैसे निकलेंगे, और चाबी पास में और पता ना हो कि किस अलमारी की है तो भी नहीं निकलेंगे। अल्लाह ने इतना सिक्योर करके ये सब कुछ रखा हुआ है अपने पास कि किस तरीके से अल्लाह की जात इन चीजों को लेके रखती है। वो यालमु मा फिल बर्री वल बहरी, वो जानता है जो कुछ जंगल में है और दरिया में, खुश्की में, तर्री में, खुश्की में उसको पता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, और नहीं झड़ता कोई पत्ता, सकता से, और वरका पत्ते को कहते वरक, इल्ला यालमुहा, मगर वो उसको भी जानता है। यानी पतझड़ में, फॉल सीजन में एक एक पत्ता जो नीचे गिरता है, अल्लाह को उसका भी पता है वो किधर है। हमें दरख्तों पे लगे हुओं का नहीं पता, उसको झड़े हुओं का भी पता है। और इसी तरह वला हब्बतिन फी जुलुमातिल अर्दी वला रुतबिन वला याबिस, और नहीं गिरता कोई दाना जमीन के अंधेरों में, खुश्क या तर, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर सब कुछ एक रोशन किताब में है, यानी लोहे महफूज। अल्लाह तआला के इल्म कामिल का, या युहीतून बिशय मिन इल्मिही, कोई चीज उसके इल्म का इहाता भी नहीं कर सकती। और यहां बताया जा रहा है कि वो इतना ज्यादा इल्म रखता है, इतना कुछ उसके हाथ में है कि उसको पता है कि कहाँ क्या रखा है। हम सिर्फ अपने घर के खजानों की चाबियां ही ढूंढते रह जाएं तो अक्सर मिलती नहीं है, चीज घर में रखी होती है मिलती नहीं, पेंट्री में सामान रखा हुआ है बाद में पता चलता है, ओहो देखो पड़ा पड़ा खराब हो गया और बाजार से लेके आ गए। अल्लाह की जात जहां अपना एहसास दिलाते हैं, और अगर आप देखें ना तो गुनाहों से बचने का अक्सीर नुस्खा है इस आयत में, तौहीद को मान जाओ, अल्लाह के इल्म को मान जाओ, उसके साथ किसी को ना शामिल करो। आप देखिए कि अल्लाह, अगर आप नौ सिफात अल्लाह ताला की लिख लेना, नंबर एक हयात कि वो जिंदा है, फिर अगली इल्म, उसका इल्म कामिल है, फिर कुदरत, वो हर चीज पे कादिर है, फिर उसकी समा असमी है, सब सुनता है, फिर बसर, उसका अलबसीर होना, सबको देखता है, दिलों के अंदर की चीजों को भी देखता है, फिर इरादा, कि उसका इरादा जब हो जाता है तो कुन कहता है वो काम होता है, پھر اگلی چیز ہے مشیت. مشیت شاہ سے انشاءاللہ یا ماشاءاللہ میں جو لفظ ہے, یعنی جو ہوگا اللہ کی مشیت سے ہوگا, چاہے گا اللہ تو ہوگا. پھر آٹھویں چیز ہے خلق, خالق ہے وہ, جس کو پیدا کرنا چاہے جس کو نہ چاہے. اور نویں چیز ہے رزق, الرزاق ہے وہ, الرزاق ذو المتین. ان نو صفات کو اگر آپ اپنے پلے سے باندھ لیں, اللہ کی یہ صفات کامل ہیں, کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں, اور خاص طور پہ اس کا علم اور اس کی قدرت. موجود چیزیں, غیر موجود, ظاہر, چھپے ہوئے, ڈھکے ہوئے, یہ چیزیں جو بندے کو اپنے دل کی بھی اصلاح پہ مائل کرتی ہیں. میرے قول, میرے فعل, میرے عمل, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا سوچنا, یہ سب کچھ اللہ کے علم ہے. ذرا سوچیں, ذرا کل کا دن یاد کر لے, کیونکہ آج کا تو ابھی چل ہی رہنا. کل کے دن کے سارے عمل اپنے ذرا ذہن میں لائیں, اور پھر اس بات کو سوچیں کہ اللہ کی نظروں میں ہے ہر چیز. یعلم ما فی البر والبحر, ایسے نہیں لگتا کہ شیشے کے کیس میں آگے برہنا ہونا محسوس ہوتا ہے اپنا, ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھول لیتا ہے. اللہ کی نظروں کے اندروں میں اس کے آگے کوئی چیز, اس نے غیب کے خزانے بھی ایسی جگہ رکھے ہیں کہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا. کبھی آپ نے لاکر استعمال کیا ہو, بینکوں کے اندر ایک تھوڑی سی سہولت ہوتی ہے کہ آپ اپنی قیمتی چیزیں رکھ لیں. مجھے ایک آدھ دفعہ کسی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا, آپ دیکھیں کہ کیا کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے, انہوں نے کہاں رکھا تھا. بینک ویسے ہی پورا سیکیور ہوتا ہے, چاروں طرف سے اس کی دیواریں مضبوط ہوتی ہیں, زلزلہ پروف ہوتی ہیں, اور گن مینز ہوتے ہیں. پھر آپ اس کے اندر جاتے ہیں, پھر کاؤنٹر سے آگے آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو بلائیں نہ, پھر آپ اندر جاتے ہیں, پھر وہ آپ سے سائن کرواتے ہیں. اس کے بعد ان کا ایک شخص آپ کے ساتھ جاتا ہے, ایک چابی آپ کے پاس ہوتی ہے, ایک اس کے پاس ہوتی ہے. پھر ایک بہت بڑا لوہے کا دروازہ, آہنی دروازہ کہہ لیں کہ جس کو تصور میں آپ لے آئیں تو لے آئیں, وہ اس کمرے تک جانے کے دروازے پہ لگا ہوتا ہے, جس کو دن میں وہ کھول دیتے ہیں, رات کو جاتے ہوئے بند کرتے ہوں گے. وہ اس دروازے سے آپ کو گزارتا ہے. پھر اس کے بعد اندر ایک تاریک کوٹری میں آپ چھوٹے چھوٹے خانوں کی کسی جگہ پہ گزرتے ہیں, پھر وہ آپ کی چابی کا نمبر آپ سے لیتا ہے. پھر وہ اپنی چابی لگاتا ہے لیکن اس کی چابی سے نہیں کھلے گا, پھر آپ کی بھی لگے گی. نہ آپ کی چابی سے خالی کھلتا ہے نہ اس کی, دو چابیاں لگتی ہیں پھر وہ کھولتے ہیں. پھر وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کے ایک دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں جو بالکل بند ہوتا ہے, کہ آپ یہاں بیٹھ کے جو نکالنا ہے رکھنا ہے کھول لیں, آپریٹ کریں. اور واپسی میں پھر سارے مرحلے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ ادھر سے گزر کے آپ رکھتے ہیں, اور باہر آتے ہوئے آپ سے وہ سائن کرواتے ہیں. اور بیچ میں آپ نے اپنا کیا رکھا ہوگا, جو اس دنیا کا کچھ مال ہوگا. نا کوئی کاغذ رکھا ہوگا, اس سے بھی نہیں, عقل نہیں ہے ہمیں. میں سوچتی ہوں جو لوگ اللہ کے خزانے دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں, تو کیا پھر وہ اللہ کے حق میں کمی نہیں کر رہے؟ اور اللہ نے ہم سب کو ادھر بتا دیا کہ ایک ایک گرنے والے پتے کا مجھے پتا ہے, تمہاری زندگیوں کے پتے کب گریں گے, اور آنے والی نسلوں کے بیج کب ڈلیں گے زمینوں میں, ماؤں کے رحموں میں, مجھے پتا ہے. تم اس دنیا میں ہو یا تم اس دنیا سے جاؤ گے, ہر چیز میرے ہاتھ میں. ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف. کہ اگر کوئی دانہ رائی کے برابر ہو تو وہ پتھر کے جگر میں پیوست ہو, یا آسمانوں یا زمین میں ہو, اللہ ان سب کو جمع کریں گے, اور اللہ بے شک لطیف اور ہر چیز سے باخبر ہے. اس لیے اپنی توحید کو پختہ کیجیے. یہ وہ چیز ہے, اس کے پاس چھوٹے چھوٹے عمل بھی کام آ جائیں گے, اور بڑے بڑے عمل خس و خاشاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے اگر توحید نہ ہوئی. سورت یونس میں آتا ہے, وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں آپ کے رب کے علم سے جدا نہیں ہے. اب کبھی باہر جائیں, جب گرے ہوئے پتوں کو دیکھیں تو اس مثال کو سمجھیے گا. اس کی ذات اتنی بے نیاز ہے اور ہم اس کا حق نہیں دیتے. یہ نو چیزیں ازبر کر لیں, حفظ کر. اللہ نے اپنے علم کو محفوظ کیا ہوا ہے, اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہماری مرضی. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سورت ہمیں توحید سکھانا چاہتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سنیں گے.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أر من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا ظالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا آياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل على بيبت به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا يابس إلا في كتاب مبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سبحان الله كتنا زبردست lesson الحمد لله wake up call سب کو لیے ہمارے لیے ویک اپ میسج ہے کہ انسان اگر آپ ابھی بھی نہیں جاگے تو ابھی بھی جاگ جاؤ ہمیشہ کے لیے سونے سے پہلے جاگ جاؤ بھائی کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ بہت اللہ کا شکر کریں سبھی آپ بھی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے ہمیں یہ موقع دیا معجزہ دیکھنے کا کہ قرآن ہے معجزہ تو اگر ہم اب پریشرز کو نہیں سنبھال رہے پریشرز کے اندر نہیں آ رہے تو سوچنا ہے کہ دیکھیں کس چیز کا بنتا ہے پریشر کے ساتھ کیا بنتا ہے ڈائمنڈ اور ڈائمنڈ کا کیا ہے ایلیمنٹ قرآن کے ساتھ جوڑ دیا الحمدللہ وہی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آخری دم تک ایسے جوڑے رکھے انشاءاللہ کاربن سے بنتا ہے گڈ سسٹر ہاجرہ جزاک اللہ خیر مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ لوگوں کو کیمسٹری بھول گئی ہے تو الحمدللہ کاربن سے بنتا ہے اور کاربن کے ساتھ اگر اس کو جلا دیں تو وہ بھی کاربن کس چیز کے ہوتے ہیں ایش جو ہوتا ہے ایش فوسلز وہ بھی کاربن سیلنس سٹارٹ فار گڈ میں ایلیمنٹس کا پوچھ رہی تھی اچھا کاربن ہی ہے دیکھیں اور سبحان اللہ اگر وہی کاربن پریشر کے اندر آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے پریشر کے اندر آ جائے تو وہ चमक जाता है और डायमंड बन जाता है। गोल्ड, सिस्टर्स मोरद ने लिखा डायमंड। सो हम सब ने इंशाल्लाह इन प्रेशर्स को बर्दाश्त करना है और हमने डायमंड्स बनना है, ठीक है? ऐसे ही है ना? और क्या हमने सुना है कि पीपल प्रेशर्स आएंगे, शैतान का अटैक आए, लेकिन कौन विदस्टैंड करेगा? अल्लाह अकबर, कौन विदस्टैंड करता है प्रेशर? प्रेशर को हमने बहुत प्यारी बात सुनी, जो दोज हु बिलीव, ये तो हम सभी कहते हैं हम बिलीव करते हैं, हम तौहीद पे हैं, लेकिन वो ही बर्दाश्त करता है ना प्रेशर्स को, जो किसकी रजा को आगे रखेगा? आपके लिए इजी कर दिया मैंने, क्लू दे दिया आपका सिस्टर ने, लिख दिया गुड। अल्लाह की रजा को आगे रखेगा, ठीक है? जो तकवा रखेगा, जिसके लिए ये बही ना, जिसके लिए ये क्लियर प्रूफ बही ना, उसके लिए इनफ होगा, ठीक है? वो कहेगा कि मैं हक पे हूं। और देखिए, हमने 9 एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह ताला देखे, बहुत ब्यूटीफुल। और ईच एट्रीब्यूट को हम अपने लिए पक्की पक्की, ये पर्ल्स हैं, ये पक्के पर्ल्स हैं, की डोरी में ले ले, और इनके वो ही सब कुछ देखता है, वो ही सब कुछ सुनता है, ठीक है? अब क्विकली आप सब ये 9 एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, अगर किसी के नहीं हुए तो वो फिर उनके वो कंसोलिडेट हो जाएंगे और लिख सकेंगे इंशाल्लाह। सो 9 एट्रीब्यूट्स करते हैं। नंबर 1 क्या था? ऑर्डर में कर ले तो बेहतर है। नंबर 1 था हयात, गुड। किसने पहले लिखा? सिस्टर SQ71, गुड गुड गर्ल, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और नंबर टू था इल्म, नॉलेज, गुड, सिस्टर आपदा ने लिखा। नंबर 3 कुदरत, एक्सलेंट, सिस्टर्स मुरद। नंबर 4 समा, गुड, समी, ही इज ऑल हेयर। नंबर 5 सिस्टर समा लिखा है, और ऊपर चला गया, सॉरी, जिसने भी, वेल डन। समी के बाद अलबसी, बसर रखने वाला, सब कुछ देखने वाला है, और भाई प्लान्स, वो क्या कहता है अल्लाह ताला, क्या करने की जरूरत है और हो जाता है काम? अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, कौन कौन फयकून, और एंड इट्स डन, सुबहान अल्लाह। और इसके बाद हमारा नंबर जो भी है 7 पे है हम, मशीयत रखने वाला, गुड। उसके किस चीज के साथ होता है काम? उसकी विल के साथ, अगर अल्लाह ताला इरादा करे, अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर वो होगा। और नंबर 8 इज़न के साथ, गुड। और नंबर 8 इज खालिक, एंड नंबर 9 इज रिस्क, राजिक, एक्सीलेंट, गुड। सो उम्मीद है अगर किसी के कोई मिसिंग थे वो भी हो गए होंगे, और सबको हमारे लिए ये रिविजन हो गई, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने ब्रेक की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। सिस्टर शहीन, मुझे भूल गया, आप लिख, ओके, रिफ्रेश हो जाए, और इंशाल्लाह ब्रेक के वापस 20 मिनट्स का ब्रेक, जज़ाकअल्लाह खैर। 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।